أرى قلوب العارفين بنور معرفته، وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على فضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
اللهم صل على محمد.
کہ انسان اگر اپنی مشکلات کا یا زحمات کا ذکر کرے تو اس سے اس کا ثواب بعض اوقات ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس لیے اظہار کرنے سے انسان احتراز کرے تو اس کے اپنے لیے بھی بہتر ہے اور سننے والوں کے لیے بھی. اپنے لیے اس لیے کہ اس کا ثواب ضائع نہ ہو، اور سننے والوں کے لیے اس لیے تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ یہ آیا جب اتنی مشاکل سے گزرا تو آیا پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گا. تو منفی اثرات ہوا کرتے ہیں ذہنوں پہ. گو کہ اس سال میرا اپنا ارادہ یہ تھا کہ میں نارتھ امریکہ نہیں آؤں گا، لیکن بہرحال مولا متقیان کا یہ جملہ کہ عرفت اللہ بفسق العزائم، میں نے خدا کو ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے پہچانا ہے. انسان بعض اوقات کچھ سوچتا ہے لیکن ہوتا کچھ ہے. تو اس سال تقریباً ارادہ یہی تھا کہ ہم اس کی طرف رہیں گے، مشرقی دنیا میں رہیں گے، افریقہ اور ایشیا میں گزاریں گے، یا زیادہ سے زیادہ انگلینڈ میں. وہ تقریباً وہیں پہ رہا. کل رات تقریباً 12:30 کے بعد واپسی ہوئی انگلینڈ کے ٹائم کے حساب سے، اور آج صبح فلائٹ تھی تقریباً. یہاں پہ خداوند متعال نے کوئی خدمت لینی تھی تو اس لیے اس نے ایک زمینہ ہموار کیا، اور بہرحال ایک زمینہ بنا. جیسے بھی بہرحال ہو، ایک اس دفعہ پاکستان میں اتفاق ہوا تو وہاں پہ ایک جملہ کہا کسی بزرگ نے، اور وہاں پہ بھی جس طرح سے ارادہ تھا، دو جگہ پہ پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن تین جگہ پڑھنا پڑا، تو اس میں انہوں نے وہی جملہ کہا ایک بزرگ عالم دین نے کہ یہ ممبر جناب سیدہ تقسیم کرتی ہیں. تو بعض اوقات کسی قسمت میں لکھا جاتا ہے، بعض اوقات کسی قسمت میں. کسی کو یہاں خدمت کرنی ہے، کسی کو وہاں خدمت کرنی ہے، تعلق خدمت سے ہے، ممبر کی خدمت ہوتی رہے. اب مناسبت جو کل گزری ہے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک موضوع لیا، اور کیونکہ مناسبات اس میں بدلتی رہیں گی اس تقریباً 8 دن میں، تو میں نے ایک بہت ہی کلی سا موضوع لیا جس کے اندر میں ساری مناسبتوں کو ایڈجسٹ بھی کر سکوں اور ان کی مناسبت سے بول سکوں. حضرت معصومہ کی مناسبت بھی آئے گی، 8 امام کی مناسبت بھی کل گزر چکی ہے اس کو پیش کرنا ہے، اور 8 مئی کو 11 امام کی مناسبت بھی ہے. تو میں نے ایک ایسا عنوان قرار دیا کہ جس کے اندر مودت قربہ کے عنوان سے انسان سب سے متعلق کلی موضوع رکھنے کے بعد سب کو ایک ہی تصویر کے اندر پرو بھی سکتا ہے. غور کیجئے گا، جس عنوان سے میں آج انشاءاللہ آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا چلنا چاہتا ہوں، وہ 8 امام کے عنوان سے، امام علی موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام. ہمارے ائمہ علیہ السلام کے القاب مختلف ہیں، اور ان بعض القاب سے یہ ذہنوں میں نہ آئے کہ اگر یہ لقب کسی ایک معصوم کو دیا گیا تو یہ دوسرے کے اندر چیز نہیں پائی جاتی، یہ ایسا نہیں. اس امام کے اندر اس صفت کا یا اس لقب کا زیادہ طور پہ واضح ہونا یا بارز ہونا یا کھل کے سامنے آنا، یہ صرف اور صرف اس بات کی وجہ سے امام کو لقب دیا جاتا ہے. مثلا جب چھٹے امام سے کسی نے کہا، یہ پہلے پیش کر چکا ہوں، کہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہمیں دوبارہ مومنوں کا امیر مت کہنا، امیر المومنین مت کہنا. کتاب کا نام ہے کتاب الارشاد، شیخ مفید کی کتاب. کہا کیوں مولا، کہ آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا نہیں، ہم مومنوں کا امیر تو ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے جد امجد کی ضد میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، اس لیے اب ائمہ علیہم السلام جتنے بھی امام ہمارے معصوم، یہ امیر المومنین نہیں کہلواتے. جب بھی امیر المومنین کہا کرو، اس سے مراد ہمارے جد امجد علی ابن ابی طالب مراد لیا کرو. تو بہت سے القاب ایسے ہیں، یہ نہیں کہ دوسرے ائمہ میں وہ صفات نہیں، صفات تو ہیں، لیکن مخصوص کر دیا جاتا ہے کسی ایک امام میں اس صفت کا بارز ہونے کی وجہ سے، اس سے مخصوص کر دیا جاتا ہے. آٹھویں امام کے بہت سے القاب ہیں، رضا سب سے مشہور، یا رے کے نیچے زیر بھی رضا، جو بھی ہو بہرحال رضا ظاہر مناسب اور درست. آپ کے القاب میں ایک لقب ہے بہت مشہور، وہ ہے عالم آل محمد. آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے، ایک لقب امام کا. گو کہ علم اسی گھر سے وابستہ ہے، رسول خدا کو مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب اسی علم کے شہر کے دروازے ہیں. لیکن امام ہشتم کو عالم آل محمد کا لقب دیا گیا. تو کچھ ساتھ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ امام کو اس لیے عالم آل محمد کہا جاتا ہے کہ جتنا موقع آٹھویں امام علیہ السلام کو ملا اسلام اور مکتب تشیع، اس مکتب اہل بیت کو پھیلانے اور بچانے کے لیے، اتنا کسی اور امام کو اس طرح سے موقع نہیں ملا. مکتب کی دو شناختیں ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے خود اسلام سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسلام محمدی الوجود اور حسینی البقا ہے. اسلام کا وجود رسول خدا کی وجہ سے وجود میں آیا، اور اس کی بقا سید الشہداء کی وجہ سے ہے، بچا امام حسین کی وجہ سے ہے. محمدی الوجود ہے، حسینی البقا ہے. لیکن ہمارے فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے کہ اسلام کی روح کو سید الشہداء نے بچایا، اسلام کی تعلیمات کو چھٹے امام نے بچایا ہے. یہ جو فقہ جس کو بچانا بہت ضروری تھا، اس کو چھٹے امام نے بچایا. جب یہ مکتب اہل بیت، اور اب یہاں پہ جملہ ذہن میں آپ کو پیش کرتا چلوں، اس کے بعد پیش کروں گا آٹھویں امام کو کیوں عالم آل محمد. علامہ سید مصطفیٰ عسکری کی جو بہت بڑے مفکر ہیں، 90 برس سے عمر ان کی زیادہ ہے، بہت بڑے مفکر ہیں، خدا ان کو زندگی دے. بہت سی کتابیں اس وقت بھی ان کی تکمیل نہیں ہوئی ہیں، 2-3 جلدیں 4 جلدیں آ چکی ہیں اور ابھی کتابیں باقی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کی تقسیم اسلام میں غلط ہے. یہ کہنا کہ یہ شیعہ یہ سنی ہے، یہ غلط ہے. تقسیم فکری تقسیم کرنی چاہیے. تقسیم یوں ہونی چاہیے کہ مکتب امامیہ اور مکتب خلافت، مکتب امامت اور مکتب خلافت، یہ تقسیم کہ یہ شیعہ یہ سنی ہے، یہ غلط ہے. ایک امامت کے پیروکار ہے اور ایک خلافت کے پیروکار ہے. البتہ اگر خلافت کی گہرائی میں جائیں گے تو وہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہی خلافت کے وارث اور حقیقی منصب پہ وہی فائز ہیں. لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے کہ جس طرح خلافت کے معنی کو بدلا گیا، اس لحاظ سے خلافت اور معنی میں ہے، امامت اور معنی میں ہے. اب غور کیجئے گا کہ اس فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، لیکن عالم آل محمد اس مکتب کے بچانے والے کو کہا جاتا ہے، آٹھویں علیہ السلام کو، کہ جب بہت زیادہ مناظرے ہو رہے تھے، اور خود سے کہا جاتا ہے علم مناظرہ کی بنیاد رکھنے والے امام کا نام ہے امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام. آگے جو علم پایا جاتا ہے، علم مناظرہ جسے کہا جاتا ہے، ڈائلاگ یا جو بھی، اس کی بنیاد آٹھ امام نے رکھی. کس طرح سے کہ جب بھی مناظرہ ہوتا تھا، اس سے پہلے ایک مقابلہ ہوتا تھا، لیکن اس کے کچھ ضوابط کچھ قوانین نہیں تھے، یہ قوانین و ضوابط کے مطابق مناظرہ کرنے کی بنیاد امام ہشتم نے ڈالی. مختلف مذاہب کے لوگوں سے، علماء سے مناظرے کیے، اور خود سے اسلام کے بہت سے علماء سے مناظرے کرنے کے بعد علم مناظرہ کو ایک علمی حیثیت دی، اور علمی حیثیت وہ دے سکتا ہے کہ جس کے گھر میں علم پلا ہو. جو علم کو جانتا ہی نہ ہو وہ اس کو علمی حیثیت نہیں دے سکتا, صرف ایک کام کے طور پہ انجام دے سکتا ہے. جس طرح سے علم نحو کی بنیاد مولانا متقیہ نے رکھی, جو عربی زبان کو اتنی اچھی طرح سے جانتا ہو, اتنی فصیح و بلیغ انداز سے بول سکتا ہو کہ جس کے کلام کو جمع کرنے کے بعد نہج البلاغہ بنتی ہو, وہی علم نحو کی بنیاد رکھ سکتا تھا. امام حشتم علیہ السلام کو عالم آل محمد, آپ کے دور میں جتنے بھی مناظرے ہوئے آپ نے اس انداز سے ان میں دشمن کو شکست دی ہے کہ اس کے بعد واضح ہو گیا تھا کہ مکتب امامت ایک ایسا مکتب ہے کہ جو رسول خدا کی فکر کی, نظریے کی صحیح عکاسی کرتا ہے. اور جتنے بھی اب تک فرقے بنے ہیں شیعہ مذہب کے, شیعہ مکتب کے, مثلا علوی ہوں, نصیری ہوں, زیدیہ فرقے والے ہوں, اسماعیلی ہوں, اس میں بھی پھر آگے بہرے ہو, ششمانی, مثلا خانی, جتنے بھی فرقے ہیں, واقفیہ, کہا جاتا ہے جتنے فرقے بنے ہیں وہ آٹھویں امام سے پہلے بنے ہیں. توجہ ہے میرے تمام حضرات کی, تمہیدی مجلس سے آرام آرام سے چلوں گا انشاءاللہ بعد والے مجالس میں. جتنے فرقے بنے ہیں وہ آٹھویں امام سے پہلے بنے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی افراد آٹھویں امام کی امامت کے قائل ہیں وہ صرف آٹھویں امام کی نہیں بلکہ بارہ کی امامت کے قائل ہیں. جتنے فرقے بنے وہ آٹھویں امام سے پہلے, بعد والے ائمہ کے پھر فرقے بننے نہیں دیے صرف اور صرف امام حشتم کے مناظروں کی وجہ سے, کہ جو آپ نے جگہ جگہ پہ مناظرے کیے, لوگوں کو مکتب اہل بیت سمجھایا, اس کے بعد پھر دوبارہ مکتب تشیع میں کوئی تقسیم نہیں ہوئی. بعض افراد نے مختلف انداز سے تقسیم کی پہلے, لیکن بعد میں ختم ہو گئے. اور اکثر فرقے جتنے بھی بنے تھے مکتب تشیع کے, اکثر فرقے امام حشتم کے دور میں اصلاً ناپید ہو گئے اور ختم ہو گئے, جس طرح سے واقفیہ اور دوسرے الہادی فرقے. اب غور کیجیے گا, امام حشتم نے زندگی, اپنے والد کی زندگی کے اندر جو زندگی گزاری کہا جاتا ہے وہ اتنی خاموشی سے کہ کسی کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ امام حشتم کے بعد آپ امام وقت ہوں گے. جو امام ہوتا ہے منصوص من اللہ ہوتا ہے, اس کو اپنی شخصیت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, خود بخود خداوند متعال اس کی شخصیت کا, اس کی ذات کا اس طرح تعارف کرواتا ہے کہ ساری کائنات خود سے گواہی دیتی ہے کہ اگر خداوند متعال کا کوئی نمائندہ ہے تو پھر وہ یہی امام علیہ السلام ہے. اس انداز سے چلے, خاموشی, تنہائی, سناٹا. سب سے زیادہ جو بہن بھائی ہیں وہ امام حشتم کے ہیں. آپ کی کہہ لیجئے کہ 19 بہنیں ہیں اور 17 بھائی ہیں, 18 بھائی آپ خود ہیں. 37 بہن بھائی سے بھی پوری کائنات میں, پوری دنیا میں آپ کو جو سادات سب سے زیادہ نظر آئیں گے وہ سادات کاظمی یا موسوی سادات نظر آئیں گے. سب سے زیادہ امام حشتم کی اولادیں, امام حشتم کی اولادیں. کہا جاتا ہے امام حشتم جب بھی اپنے گھر میں ہوتے, کہا جاتا ہے بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس طرح سے بیٹھتے ہیں, باہر بیٹھتے ہیں, صحن میں بیٹھتے ہیں. کہا میں اپنی بہنوں کی تعظیم میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں, کیونکہ میرے بابا بغداد کے زندان میں ہیں اور میری ساری بہنیں میرے گھر میں موجود ہیں, اس لیے میں اپنی بہنوں کی تعظیم میں, ان کے احترام میں یہاں بیٹھتا ہوں. کیونکہ میرے بابا کہتے ہیں میری بیٹیوں کا کوئی کف نہیں ہے, اس لیے ان کی شادی نہیں ہوئی اور سب تقریباً 18-30-35 برس کی عمر کے اندر سب انتقال کر گئی ہیں. امام کی ساری بیٹیاں, کہا جاتا ہے کہ کسی کی شادی نہیں ہوئی امام حشتم کی بیٹیوں. امام رضا علیہ السلام اپنی ساری بہنوں کی تعظیم اور احترام لوگوں پہ واضح کرنے کی خاطر, کہا جاتا ہے, اس انداز سے آرام کیا کرتے تھے گھر سے باہر کہ لوگ خود بہت گواہی دیتے تھے کہ اگر اولاد زہرا کے اندر تعظیم دیکھی ہے تو انہوں نے حشتم علیہ السلام میں دیکھی ہے. اس انداز سے امام نے لوگوں میں تعارف کروایا کہ خاندان اہل بیت کیسا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ آگے آنے والے مجالس سے پیش کروں گا. غور کیجئے گا کہ وہ امام حشتم کے جو خود سے منصوص من اللہ معجزات کا حامل ہے, اس کے باوجود بھی لوگوں پہ اپنی شخصیت کو, جسے کہا جاتا ہے نا آج شخصیت کو ٹھوسنا کسی کے اوپر, نہیں ایسا نہیں, بلکہ خود سے اپنے آپ کو بالکل خاموش رکھا. ایک مرتبہ صرف اس طرح یہ اعلان ہوتا ہے کہ امام حشتم کی شہادت ہو گئی. اس طرح سے امام علیہ السلام کی شخصیت نکھر کے سامنے آئی کہ سارے بھائی خود سے گواہی دیتے تھے کہ اگر امام منصوص من اللہ خدا کی طرف سے ہے تو وہ ہمارا بھائی علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام ہے. ہر بھائی گواہی دیتا. بعض امام علیہ السلام کے دیکھا گیا کہ بھائیوں نے, یہ مثلا رشتہ داروں نے ادعا کیا امامت کا, لیکن امام کے اتنے بھائی ہوتے ہوئے کہا جاتا ہے ہر بھائی اور ہر بہن اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ اگر امامت کا وارث ہے تو ہمارا بھائی امام رضا. ہر امام کیا بھائی، سارے بہنوں نے مختلف انداز سے محبت کے اظہار کیے، بھائیوں نے محبت کے اظہار کیے، اور اس طرح سے امام کی گرویدہ اور چاہنے والے، مدینے کے اندر امام کی امامت کا پرچار کرنے والے، کہ خود بخود امام کی شخصیت نکھر کے سب کے سامنے آئے. بس اب یہ شخصیت کا سامنے آنا تھا کہ اب تک جو دشمنوں سے چھپی ہوئی شخصیت تھی، سارے دشمنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی مرکز ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا، ان کی مودت کا، تو اس کا نام ہے علی بن موسیٰ رضا. اب سارے دشمنوں کی بھی نظر کے اندر امام ہاشم، دوستوں کی نظر میں امام ہاشم، چاہنے والوں کی نظر میں امام ہاشم، شیعہ اور غیر شیعہ اس زمانے میں جو موجود تھے، مکتب امامیہ کے ماننے والے ہوں یا مکتب خلافت کے ماننے، سب کی نظروں کے اندر امام ہاشم اب اہمیت رکھتے ہیں. کہا جاتا ہے، اور مخصوصاً بہت سے ہمارے مفکرین نے لکھا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے جو زمانے میں جتنے بھی ادوار میں جو بادشاہ گزرے ہیں، خلفاء گزرے ہیں، ان میں سب سے قابل، ذہین، زیرک، تیز، مکار، عیار جو خلیفہ گزرا اس کا نام ہے مامون الرشید، سب سے زیادہ زیرک. اور کہا جاتا ہے کہ بنی عباس میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا خلیفہ نہیں گزرا. اس کے صرف اس طرف علم کی ایک صرف نشانی پیش کروں گا، یہ اپنے مکتب کے علماء کو، اہل سنت کے علماء کو کہتا تھا، تم تیاری کرو، میں شیعہ بنوں گا، تم اہل سنت کی طرف سے مناظرہ کرنا، میں مناظرہ تم سے کروں گا، علماء سے کہتا. جب مناظرہ ہوتا تو یہ اکیلا ان سب علماء کو ہرا دیا کرتا شیعہ بننے کے بعد، اور پھر ان سے کہتا کہا ابھی تک تم لوگ شیعوں سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہو. اب غور کیجیے کتنا قابل تھا، ذہین تھا، اور جانتا تھا مکتب تشیعوں کے قوت، یعنی قوت جو ان کے جتنے بھی قوی جو پوائنٹس تھے ان کے، سب چیزوں کو جانتا تھا. اپنے سارے علماء سے مناظرہ کر کے ہرا کے کہتا کہ ابھی تک تم تیار نہیں ہوئے ہو شیعوں سے مناظرے کے لیے، جب مجھے ہرا دو گے سمجھ لو پھر تیار ہو گئے ہو شیعوں سے مناظرے کے لیے. اتنا قابل آدمی تھا. یہ اپنی قابلیت کی وجہ سے جانتا تھا کہ اگر کوئی زمین پہ، روئے زمین کے اوپر مکتب تشیعوں کا حقیقی وارث ہے تو وہ آٹھویں امام علیہ السلام. اب کیا کیا اس نے، جب سوال کیا کا پوچھا کون ہے اس وقت، کس کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں، کہا امام کا نام بتایا، کہا کسی طریقے سے انہیں مدینے میں مت رہنے دینا، انہیں طوس لے آؤ، خراسان لے آؤ. کیوں؟ اگر یہ مدینے میں رہ گئے تو یہ خود بخود اپنی جڑوں کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے، اپنے شیعوں کو اپنے سے قریب کرتے چلے جائیں گے، اور مجھے کسی کے وجود سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان کے وجود سے ہے. اگر شیعہ ان سے نزدیک ہو گئے تو خود بخود یہ میرے خلاف ایک انقلاب بھی کر سکتے ہیں، اور شیعوں کو میرے خلاف مضبوط بھی کر سکتے ہیں، بھگا بھی سکتے ہیں. کیا کیا جائے؟ انہیں کسی طریقے سے خراسان لے آؤ، طوس لے آؤ. ابھی سنا سنا واقعہ فضلات کا مجھے جلدی سے پیش کرنا، پھر اگلے نقطے کی طرف اشارے کی طرف جانا. کس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلے؟ اب غور کیجئے گا اس کی معلومات کتنی وسیع ہیں. کہا کہ جب لے کے چلو گے تو امام علیہ السلام کو ان علاقوں سے لے کے آنا کہ جہاں پہ شیعہ نہیں رہتے، علی کے ماننے والے نہیں رہتے. کہا کیوں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا اس لیے کہ کوئی بھی علی کا ماننے والا اگر اس کو دیکھے گا تو خود بخود اور زیادہ اس سے گرویدہ ہو جائے گا. کیوں؟ جانتا ہے کہ ان کی نورانیت، ان کا وجود، ان کی ہستی جاذبیت رکھتی ہے. کچھ شخصیات اتنی قوی ہوتی ہیں کہ خود بخود جذب کر لیتی ہیں. کہا ان کو ایسے علاقوں سے مت لے کے آنا کہ جہاں پہ شیعہ رہتے ہو، علی کے ماننے والے. کہا اچھا، ہاں کیسے لے کے آنا؟ کہا کہ جہاں پہ علی کے ماننے والے نہ ہو ان علاقوں سے لے کے آنا. اچھا، اور کوئی بات؟ کہا ایک اور بات، کہا جب لے کے چلو تو جس طرح سے اماری کا اہتمام کیا جاتا ہے پردے کے لیے، مسورات کے لیے، اسی طرح سے ان کو بھی اماری میں بٹھا کے لے کے آنا. کہا کیوں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ جب تم اہل سنت کے علاقوں سے بھی لے کے آ رہے ہو، ان علاقوں میں بھی اگر لوگوں نے ان کے چہرے کو دیکھ لیا تو خود بخود لوگ انہی کے گرویدہ ہو جائیں گے. کیوں؟ جانتا کہ چہرے میں اتنی جاذبیت ہے، نورانیت ہے. ابھی ملا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے امام علیہ السلام کو، لیکن جانتا ہے جس خاندان کا چشم و چراغ ہے ان کے ہر فرد کے اندر اتنی جاذبیت ہوتی ہے کہ نہ ماننے والے کو بھی منوا لیتے ہیں. آگے غور کیا؟ کہا کہ ان کو ہماری میں بند اہل سنت کے علاقوں سے لے کے آنا. امام کو بہت زور دیا گیا. امام نے کہا نہیں، میں مدینے میں اپنے نانا کے شہر، اپنے جد کے شہر مدینے میں رہنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. بہرحال لے کے چلے. امام نے اپنے بہن بھائیوں سے ودا کیا. کہا جاتا ہے کہ امام کے سب بہن بھائیوں نے آپ کے ساتھ جانے کے لیے شوق کا اظہار کیا, مخصوصاً آپ کی بہن حضرت معصومہ قم, جن کا نام بھی فاطمہ ہے لیکن آپ کو معصومہ کہا جاتا ہے. جب امام چلے گئے تو بعد میں انہوں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو تشویق دلایا اور اپنے بھتیجوں کو کہ نہیں ہمیں بھی خراسان جانا چاہیے, جہاں پہ امام رہے ہمیں وہیں پہ رہنا چاہیے, امام ہمارے بغیر دشمنوں کے سامنے موجود ہوں گے اور وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ امام کی بہن بھائیوں کی محبت. بہرحال امام کو لے کے گئے, مشہور معروف واقعہ اس کو پیش کرنا ہے. ایک مقام آیا کہ جہاں پہ نیشاپور جسے کہا جاتا ہے, امام علیہ السلام جب یہاں پہ پہنچے تو کہا جاتا ہے 18,000 محدثین, 18,000 لوگ نہیں, 18,000 محدثین. اہل سنت نے لکھا ہے محدث اسے کہا جاتا ہے کہ جو علم حدیث کو سمجھنے کے اندر مہارت رکھتا ہو. 18,000 محدثین نیشاپور میں جمع ہوئے صرف اور صرف امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث سننے کے لیے. کیوں؟ جانتے تھے کہ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہر فرد ہر آدمی علم حدیث کو اس طرح سے جانتا ہے کہ جس طرح سے قرآن کو جانتا ہے, اور قرآن کو اس طرح سے جانتا ہے جس طرح سے اپنے بچوں کو جانتا ہے. یہ سارے کے سارے افراد جمع ہو گئے نیشاپور, 18,000 محدثین. ایک مرتبہ امام کے اونٹ کو روکا گیا, بڑے بڑے علماء موجود ہیں. جب اونٹ کو روک دیا گیا تو ایک مرتبہ سب افراد نے آواز دی, کہا کہ یبنا رسول اللہ فرزند رسول, ایک مرتبہ اپنے چہرے کی زیارت کروا دیجئے, صرف چہرے کی زیارت. امام نے ایک مرتبہ ہماری کے پردے کو ہٹایا, اپنے چہرے کو باہر نکالا, بس رخ رونق کا باہر نکالنا تھا. پورا کا پورا مجمع دیکھنے کے بعد علماء اہل سنت لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے چہرے کو دیکھا تو بہت سے افراد دیکھنے کے بعد رونے لگے, بہت سے افراد اپنے آپ کو زمین پہ گرانے لگے, بہت سے خاک کو اٹھا کے سر میں ڈالنے لگے. یہ امام کے صرف اور صرف چہرے کی زیارت کا اثر تھا. کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ارے یہ فرزند رسول ایسے. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ وہ جو افراد وہاں پہ جمع ہوئے تھے ان میں زیادہ تر افراد ایرانی تھے. ایرانیوں کے اندر ایک نسل تعصب پایا جاتا, ابھی بھی ہے, اس زمانے میں زیادہ تھا. وہ اپنے شاہی خاندان کو بہت زیادہ فوقیت اور اولویت کے قائل ہیں, اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے یہ عرب کے بہترین خاندان بنی ہاشم سے, اور عجم کے بہترین خاندان ہمارے شاہی خاندان کے دونوں خاندانوں کے ملاپ کا وجود ہے. کیسے؟ اس کے جد حسین ابن علی کی شادی جناب شہربانو سے ہوئی, جو کہ ہمارے بادشاہ کی پوتی تھی. اب ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ دو بہترین خاندانوں کا سب سے جو اعلی و عرفہ شخصیت کا مالک ہے وہ علی نمو سرزا. یہ امام علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. جب لوگوں نے ایک مرتبہ دیکھا تو کہا جاتا ہے سب نے دیکھنے کے بعد جب رونے لگے تو کہا کہ فرزند رسول اپنے اجداد سے, اپنے جد رسول خدا سے صرف ایک حدیث بیان فرما دیجئے. جو حدیث آپ حضرات نے سن رکھی ہے وہی جلدی سے گزرنا. امام نے فوراً حدیث کو سند کو بیان کیا. حدیث کے اندر دو حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے سند اور دوسرے ہوتا ہے متن. تھوڑی سی علم گفتگو سننا چاہیں گے؟ میں آج حضرات, میں نے پہلے کہا نا کہ میں آرام آرام چل رہا ہوں. تھوڑا تھوڑا سا آرام سے چلیں گے تاکہ میں بھی بول سکوں, گلا بھی میرا ٹھیک رہے, اور آپ حضرات بھی زیادہ توجہ سے علمی گفتگو اگر ہو تھوڑی بہت تو اس کو سمجھ سکیں. حدیث کے اندر دو حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے حدیث کی سند اور دوسرے متن. سند کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ علم رجال بنایا گیا ہے, کہ جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ سند میں کون کون افراد ہیں, اس کے بیان کرنے والے کون کون افراد ہیں, وہ سند کہلاتی ہے, جس کو راویان حدیث کہا جاتا ہے, اس کے لیے علم رجال. اور متن کے لیے علم درایہ یا علم حدیث ہے. متن جو خود سے حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں, کس سے بیان کی گئی یہ سند, اور کیا بیان کیا گیا یہ ہے متن. بات واضح ہو گئی؟ سمجھ میں آ گیا؟ امام نے پہلے سند کو بیان کیا, کہا کہ میں اپنے والد موسیٰ کاظم سے بیان کرتا ہوں, وہ اپنے والد جعفر صادق سے, وہ اپنے والد محمد باقر سے, وہ اپنے والد زین العابدین سے, وہ اپنے والد حسین ابن علی سے, وہ اپنے والد علی بن ابی طالب سے, وہ رسول خدا سے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا کہ میکائیل کے پر پہ لکھا دیکھا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن امن آزادی. امام نے یہ سند بیان کی اور اس کے بعد یہ متن بیان کیا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن ذکر حسنی امن من عذابی. پہلا حصہ سند ہے, دوسرا متن ہے. امام احمد ابن حنبل جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے محدث بھی ہیں, اور ان کی کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل. اس مسند میں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس حدیث کے متن کو نہیں, اس حدیث کے سلسلہ سند کو اگر کسی دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا. متن تو دور کی بات ہے, صرف اور صرف سند کو. پھر کہتے ہیں کیوں اس کی سند اتنی قوی ہے, کہتے ہیں کیونکہ اس کی سند کے اندر جتنے بیان کرنے والے سب کے سب معصوم امام ہیں, ذریت رسول خدا ہے, اس لیے اس کی سند اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر دیوانے پہ پڑھا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے. یہ اہل سنت کے امام فرماتے ہیں. پوری احادیث کے سلسلے کے اندر صرف واحد حدیث ہے جسے حدیث سلسلۃ الذهب کہا جاتا ہے. ذهب یعنی سونا. پوری حدیث سونے کے پانی سے لکھنی چاہیے کہ ہر بیان کرنے والا معصوم امام. اب غور کیجیے گا سند یہ, اور خدا والے مطالعہ کیا فرماتا ہے. خدا کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ حدیث سلسلہ سند کہلاتی ہے. کہا جاتا ہے بس یہ جملہ بیان کیا, جیسے امام نے شروع کیا محدثین کی قلموں نے حرکت کرنا شروع کی. جب بیان کو ختم کیا سب نے قلم روک دیا, امام نے پردے کو گرایا, واپس اندر آرام کرنے لگے. کہا جاتا ہے کچھ دیر لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا. کہا جاتا ہے لمحہ ذکریہ دینا انسان کو. جب سب لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ارے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان جنت میں چلا جائے گا, جب سب سوچنے پہ مجبور ہو گئے, امام نے کہا اگر سوچ چکے ہو دوبارہ سر کو باہر نکالا. کہا کہ شروط ہے, اس کی کوئی شرائط بھی ہے. وانا من شروط ہے, اور اس کی کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے مجھ علی بن موسیٰ رضا کی ذات گرامی بھی ایک ہے. لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا پہلے. جب سب نے سوچ لیا کہ ارے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان عذاب سے بچ جائے گا, جب سب نے سوچ لیا امام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہو, بلکہ اس کی کوئی شرائط ہے. وانا من شروطها, اس کی شرائط میں سے ایک شرط میں علی بن موسیٰ رضا. کس کی شرائط میں سے؟ لا الہ الا اللہ کی. اب غور کیجئے گا, جب امام علیہ السلام نے جملہ کہا کہ اس لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں, یا مثلا زیارت جامع کبیرہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا. یہ اور مقامات میں اس طرح کی حدیث ملتی ہیں کہ جہاں پہ ائمہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ امامت کا انکار توحید کا انکار ہے, ولایت کا انکار ائمہ کی ولایت کا انکار توحید کا انکار ہے. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ حضرات ہیں میرے ساتھ, یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امامت اور ولایت کا انکار توحید کا انکار؟ اصول دین پانچ ہے, اگر کوئی انسان اصول دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو وہی اصول دین کے ایک جز کا انکار کیا ہے, سارے اصول دین کا انکار نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کی اگر امامت کا انکار کیا جائے, ولایت کا انکار کیا جائے تو صرف امامت کا انکار ہے. لیکن معصوم فرماتے نہیں, جس نے ہماری ولایت کا انکار کیا, جس نے ہماری امامت کا انکار کیا, اس نے صرف امامت کا انکار نہیں کیا, اس نے توحید کا انکار کیا. آپ غور کیجیے گا اس جملے کی طرف. امام فرماتے ہیں کہ ہماری امامت کا انکار خدائی کا انکار ہے, خدا کا انکار ہے, توحید کا انکار ہے. فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ ہماری امامت کا حکم خداوند نے متعال نے دیا ہے. خدا کہتا ہے انہیں امام مانو, ان کی اطاعت کرو, ان کی فرما برداری کرو. اگر تم کہتے نہیں ہم امامت کو نہیں مانتے, ہم ان کی اطاعت کو نہیں مانتے, تو خداوند متعال کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو, اس کی معصیت کر رہے ہو. خدا کہتا ہے مانو, تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے, اس کا مطلب ہے تم خدا سے کہہ رہے ہو کہ ہم تیرے وجود کو نہیں مانتے, تیرے حکم کو نہیں مانتے. جو خدا کے حکم کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا. امامت حکم خدا کے حصے کا نام ہے, ولایت حکم اطاعت خدا کے حصے کا نام ہے. وہ جو خدا کی ولایت ہے اسی ولایت کا حصہ ہے ولایت ائمہ علیہ السلام. خدا نے اس کو جدا نہیں قرار دیا, علی ولی اللہ, اسی اللہ ہی کی ولایت کا حصہ قرار دیا ہے. معصوم فرماتے بنواتے ہیں کہ جس نے ہمارا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. اب غور کیجئے گا, امام نے اپنی امامت کو, اپنے وجود کو, اپنی ذات, اپنی شخصیت کو توحید کا حصہ قرار دیا. حضرت سے جعفر مرتضی عاملی اپنی کتاب الحیات السیاسیہ للامام رضا اس کے اندر ایک بحث کرتے ہیں, ایک چیپٹر باقاعدہ پورا بنایا ولی عہدی کے اوپر, اور اس کے بعد اس بحث پہ اسی حدیث کو لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں کیا بات ہے, امام نے ولی عہدی قبول کی جبکہ ولی عہدی پہ پہلے بہت تردد کیا, منع کیا. جب مامون نے ولی عہدی دی تو امام نے آخر میں قبول کیا, بہرحال مجبوری کے تحت. قبول کیا اسے. فرماتے ہیں کیوں قبول کیا؟ کہتے ہیں کہ امام نے اس لیے قبول کیا کہ دیکھو ولی عہدی قبول کرنے کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ میں اس کی خلافت کو مان رہا ہوں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں توحید کی شرائط میں سے ایک شرط ہوں. جو توحید کی شرائط میں ہو وہ معمول کی شرائط میں نہیں ہو سکتا. کبھی یہ تمہارے ذہن کے اندر نہ آئے کہہ رہے یہ اس کی ولایت کو یا اس کی خلافت کا تسلیم کر رہا ہے قرار کر رہا ہے. نہیں, جو توحید کی شرائط میں ہو وہ کبھی غیر اللہ کی شرائط میں سے نہیں ہو سکتا. اور کس انداز سے امام نے قبول کیا؟ ایک شرط صرف پیش کروں گا, تاکہ دیکھ میں اس ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ, کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ میں نہیں دوں گا, کسی بھی حکومتی معاملے کے اندر حصہ نہیں لوں گا. یہ باقاعدہ کس قسم کی ولی عہدی ہے؟ اس نے بھی اس کو مان لیا, کہا ٹھیک ہے آپ اسے قبول کرتے ہیں بس اسی کے ساتھ قبول کر لیجیے. امام نے کہا جبکہ میں قبول کیوں کروں جب میں جانتا ہوں کہ مجھے تو زہر دے گا, میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا. اسے پہلے سے خیر کی خبر دے رہے ہیں, میں پہلے شہید ہو جاؤں گا, میں کیوں قبول کروں؟ اگر قبول کرتا ہوں تو ایک شرط کے ساتھ. کہا ٹھیک ہے شرط منظور. کیا شرط ہے؟ میں کوئی بھی حکومتی معاملات کے اندر حصہ نہیں لوں گا. جب امام علیہ السلام خود سے فرما رہے ہیں کہ میں حکومتی معاملات میں حصہ نہیں لوں گا, یہ خود سے امام بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ولی عہدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان حکومتی معاملات کے اندر حصہ لے. میں حصہ نہ لے کے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں اس ولی عہدی کو صرف تھوڑی سی دیر کے لیے دنیاوی اعتبار سے قبول کر رہا ہوں, اور دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا کھوکھلا بنا دے رہا ہوں کہ اس ولی عہدی کے اندر میرا کوئی بھی دخل نہیں ہوگی, مداخلت نہیں ہوگی. آپ نے غور کیا کہ جس ولی عہدی کو وہ اپنے آپ پہ نہ جانے کس طرح سے پیش کر رہا تھا, قبول کیا دنیاوی اعتبار سے. مسجد میں مقیم ہے, اس مامون نے مختلف انداز سے امام رضا کو نیچا دکھلانے کی کوشش کی, علیہ باللہ کسی طریقے سے امام کی تحقیر کر سکے, تذلیل کر سکے. بہت سے واقعات ہیں, کہا جاتا ہے جب یہ دیکھ گیا, پہچان گیا, سمجھ گیا کہ امام کتنے قوی ہیں, تو صرف دو تین نمونے پیش کروں گا, آپ حضرات کی توجہ کا درکار. مختلف انداز سے اس نے کوشش یہ کی کہا کہ ہو سکے تو امام کو ان کے شیعوں کی نظر میں گرا دوں. اگر امام ان کی نظر میں گر جائیں گے تو خود بخود ان کے شیعہ میری طرف آ جائیں گے, یہ کی کوشش. بہت واقعات, لیکن کہا جاتا ہے کہ جب ایک زمانے میں قحط پڑا خود سے توس میں, مشہد میں, اس پوری سرزمین پہ خراسان میں, مر وغیرہ میں, اس نے اپنے جو موسمیات کے ماہرین تھے, علم حیات کے ماہرین تھے, سب کو بلایا, بٹھایا, پوچھا, سوال کیا, کہا کہ بھئی بارش کے کب تک آثار ہیں؟ سب نے کہا کہ بارش کے دور دور تک کوئی آثار نہیں, کوئی امکان نہیں. کہا کہ پھر دوبارہ ایک مرتبہ تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں, ذرا اندازہ لگا لو, پوچھ لو, اور ذرا اپنے علم کو دیکھ لو. جب سب نے کہا کہ ہاں دور دور تک کوئی بارش کے آثار نہیں, کہا اطراف کے جو شہروں میں علم موسمیات کے ماہرین ہیں ان سے سوال کر لیا جائے, ان سے پوچھ لو, کنفرمیشن ہو جائے. سب سے پوچھا گیا, سب نے ایک بات کا کنفرم کر دیا, کہا کہ نہیں دور دور تک بارش کے کوئی آثار نہیں. کہا اب جب بارش کے کوئی آثار نہیں ہے تو ذرا کہو فرزند رسول سے کہ وہ جائیں جا کے نماز سستہ پڑھ کے بارش کے لیے دعا کریں. یہ اس لیے دعا نہیں کی گئی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ فرزند رسول دعا مانگیں گے اور دعا قبول ہوگی, توجہ کیجیے گا میرے ساتھ, بلکہ یہ چاہتا تھا کہ دیکھو اب کیونکہ بارش کے آثار ہے ہی نہیں, جب امام دعا مانگیں گے بارش نہیں ہوگی کیونکہ بارش کے آثار نہیں ہے, اور اس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے, یہ نماز سستہ پڑھتا ہے اور نماز قبول نہیں ہوتی, دعا قبول نہیں ہوتی. کہا کہ ارے ہم فرزند رسول سے, ہمارے میں قحط پڑ جائے اور فرزند رسول موجود ہو, سب جگہ اعلان کرا دو, پورے مرب میں اعلان کرا دو, نیشا پور میں اعلان کرا دو, مشہد میں, توس میں, ہر جگہ اعلان کرا دو کہ فرزند رسول نماز سستہ پڑھیں گے, بارش کے لیے دعا مانگیں گے. کہا جاتا ہے اعلان کرا دیا گیا, باقاعدہ ڈھول بجایا گیا, سب جگہ پہ اعلان کرایا گیا. کہا اطراف کے شہروں کو بتا دو. اب جو نہیں بھی آنا چاہتا تھا, اعلان کے بعد سب افراد جمع ہونا شروع ہو گئے. یہاں پہ مامور اپنے دربار میں بیٹھا ہے, بڑا خوشیاں منا رہا ہے. کہا سارے افراد کے سامنے الحاظ باللہ فرزند رسول کی تسلیل ہوگی, کیا کیا جائے گا؟ امام دعا مانگیں گے. امام سے کہا جائیے نماز سستا پڑھیں. امام نے کیا کیا؟ اپنے امامے کے پیش کو کھول دیا, اپنی ابا کو الٹ دیا, اپنے بندے قبا کو کھول دیا, پاؤں سے جوتوں کو اتار دیا, ننگے پاؤں امام علیہ السلام چلنے لگے. کہا جاتے اپنی کفوں کو پلٹنے کے بعد توازو انکساری کے ساتھ خدا بند مسائل کے سامنے تضرر انکساری کرنے لگے. ایک مرتبہ صحرا میں نکلے, کا سارے افراد سے کہہ دو میرے ساتھ صحرا میں نکلنے چلے. جب سب چلنے لگے تو کہا جاتا ہے امام نے اپنے آواز کو بلند کیا, کہا اللہ اکبر. آواز کا بلند کرنا تھا اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھنا شروع کیا, کہا جب یہ اللہ اکبر کہتا ہے تو محسوس ہوتا ہے آسمان سے لبیک کی آواز آ رہی ہے. بس یہ حال دیکھنا تھا لوگوں کا حال دگرگون ہونے لگا. جب ساتھ چلتے تھے انعام کہتے تھے اللہ اکبر, لوگ خود بخود کہتے تھے اللہ اکبر, انعام کہتے تھے اللہ اکبر, سب آواز دیتے اللہ اکبر. چلتے چلتے صحرا میں پہنچے, لوگوں کو روکا, امام نے کہا سب رک جاؤ یہاں سے میں نماز صدقہ پڑھوں گا. اکیلے امام نے نماز پڑھی, اس کے بعد کہا کہ پروردگار, ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا میرے ہاتھ نیچے نہ جائیں, تجھے واسطہ اس شخصیت کا کہ جس کی ذریت سے میں ہوں. پروردگارا میرے اجداد کی مظلومیت کا واسطہ. یہ جملے تاریخ کے اندر جو افراد نزدیک کھڑے تھے انہوں نے جملے سنے. امام نے کہا کہ پروردگارا میرے اجداد کی اور میری مظلومیت کا واسطہ. ان افراد نے بارش کے لیے کہا پروردگارا میرے ہاتھ نیچے نہ جائیں, تو اپنی بارش کو نیچے بھیج دے. کہا جاتا ہے بہت سے افراد امام کے چہرے کو دیکھ رہے تھے, بہت سے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے. جب سب افراد نے دیکھنا شروع کیا, بہت سے افراد نے کہا اٹھو چلو, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. امام نے ہاتھوں کو نیچے لانا شروع کیا, خدا نے بارش کو نیچے بھیجنا شروع کیا. محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہاتھ نیچے نہیں آ رہے بلکہ خدا کی رحمت کو نیچے لے کے آ رہے ہیں. جب ایک مرتبہ امام کے ہاتھوں کو نیچے آتا دیکھا, سب نے بارش کو دیکھا. وہ افراد جو نہیں مانتے تھے امام کے ساتھ صرف مسخرہ کرنے کے لیے آئے تھے, امام کے لحاظ میں تدبیر کو دیکھنے آئے تھے. کہا جاتا ہے جب ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا, ان افراد کے لیے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا کہ بارش اتنی برسی اتنی برسی. خود سے کہنے لگے, کہا کہ ارے فرزند رسول نہ جانے کس طرح سے بارش کو بلایا ہے کہ بارش ہمیں گھر تک پہنچنے نہیں دیتی. کہا جاتا ہے جیسے مامون نے دیکھا بارش ہو رہی ہے, کہا یہ ہو نہیں سکتا, محل سے باہر نکلا. کہا ذرا علم موسمیات کے جو ماہرین ہیں ان کو ذرا بلاؤ. اب میں نہیں بتاؤں گا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ذرا بلا بھیجا, کہا ذرا بلاؤ تو صحیح. کہا تم تو کہتے تھے بارش نہیں ہوگی. کہا بارش کے کوئی آثار نہیں تھے. کہا تم ابھی بھی کہتے ہو کہ بارش کے آثار نہیں تھے, یہ بارش کیسے ہو گئی. کہا دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے, جو ناممکن کو ممکن بنا دے وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ نے غور کیا, جہاں کوئی آثار نہیں تھے بارش کے, فرزند رسول نے دکھلا دیا, امام رضا نے دکھا دیا. کہا کہ دیکھو جب سب سے نا امید ہو جاؤ تو پھر ہم سے امیدیں باندھ لینا. جب ہر جگہ سے تمہاری امیدیں ٹوٹ جائیں, سمجھ لینا کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو مشکل کشائی کرتی ہیں. اب ایک مرتبہ جب بارش ہوئی, مامون سمجھ گیا, کہا کہ ہاں اس کے خدا کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس کو نیچا دکھایا جا سکے. ہر لحاظ سے آزمائش کر لی, اور بڑا مشہور معروف واقعہ. حکم دیا اپنے دربار کے اندر, کہا کہ ہر مذہب کے ماننے والے سب سے بڑے عالم کو بلاؤ. ہر مذہب کے ماننے والے سب سے بڑے عالم, یہودیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے اس کو بلاؤ, تابعین کا ماننے والا سب سے بڑا عالم کون ہے اس کو بلاؤ. عمران تابعی کو بلایا گیا, عیسائیوں کا سب سے بڑے عالم کو بلایا گیا, مجوسیوں کا سب سے بڑے عالم کو بلایا گیا. حتیٰ اسلام کے اندر جو مختلف مکتب پائے جاتے تھے, اہل سنت کے جتنے بھی اس زمانے میں افکار کے جتنے بھی نظریے تھے, ان کے سب سے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا, سب کو بلا لیا. بہت سے جو بڑے بڑے علماء آئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ پورا پورا دستہ ساتھ لے کے آئے. کسی کے ساتھ پانچ افراد ہیں, سات افراد ہیں, یہ ان کے سب سے اچھے اور قابل افراد تھے, شاگرد تھے. ہر مکتب کے قابل ترین علماء جمع ہو گئے, دربار میں جمع ہوئے. مامون نے فوراً اپنے ایک درباری سے کہا کہ جاؤ جا کے فرزند رسول کو بلا لاؤ. اب وہ جس کو بھیجا تھا وہ عراقی تھا, بغداد کا رہنے والا تھا, امام کا چاہنے والا تھا, شیعہ تھا. کہا جاتا ہے جب یہ چلنے لگا تو اس کا دل گھبرا رہا تھا, اپنے اندر سے سوچ رہا ہے, کہا کہ ارے اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, گو کے امام کی حقانیت کو جانتا تھا مانتا تھا, لیکن انسان کی کہا جاتا ہے معرفت کے درجات مختلف ہوا کرتے ہیں. اپنے طور پہ گھبرایا ہوا کہ ارے جب اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, اب امام علیہ السلام کو یہاں بلایا جائے گا, امام کس طرح سے پیش آئیں گے, حضرات میرے ساتھ ہیں؟ امام کے پاس پہنچا, کہا کہ فرزند رسول دربار مامون میں آپ کو بلایا گیا ہے اور وہاں پہ بہت سے علماء موجود ہیں, آپ کو مناظرے کے لیے بلایا گیا ہے. امام نے کہا کیا بات ہے, تمہارا چہرہ بہت زیادہ اترا ہوا سا ہے, گھبرا ہوئے محسوس ہوتے ہو, جس طرح سے آپ حضرات خاموش بیٹھے ہیں. مزید اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو دیکھا امام نے, فوراً کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ کے لیے مناظرے کا اہتمام کیا گیا. رکا کیا بات, تم کیوں گھبرائے ہوئے ہو, تمہیں اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہا الحمد للہ امام, مجھے آپ کے علم پہ شک نہیں ہے, لیکن جب مناظرہ ہوتا ہے, یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ بات کو اتنا زیادہ پیچیدہ کر دیتے ہیں, گھما کے پیش کرتے ہیں کہ اچھی اور سچی بات کو بھی موڑ توڑ کے جھوٹا بنا دیتے ہیں, تو میں اس سے گھبرا رہا ہوں. کہا کہ نہیں گھبراؤ مت, تم مجھے مت دیکھنا جب میں مناظرہ کرتے ہوئے ہر آدمی کو اسی کی زبان میں جواب دینا شروع کروں گا تو اس وقت میرے چہرے کو مت دیکھنا، اس وقت مامون کے چہرے کو دیکھنا، چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا. کہا کہ کیوں مولا کیسا ہوگا؟ کہا کہ جب میں ہر عالم کو اسی کے کتاب سے اس کی زبان میں جواب دوں گا تو یاد رکھنا اس وقت مامون اپنے تخت کو چھوڑ کے زمین پہ اتر آئے گا. جب وہ چھوڑ کے دربار کو جانے لگے تو اس کے چہرے کو دیکھتے رہنا، مجھے مت دیکھنا. کہا کہ ٹھیک ہے امام، امام کے ساتھ چلا، دو افراد اور چلے. کہا تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ یہ مناظرہ کیوں رکھا گیا؟ کہا کہ تم عراق سے تعلق رکھتے، بغداد کے لوگ تیز ہوتے ہیں، بتا تو صحیح تمہارا کیا نظریہ. اب امام اس کو تھوڑا سا حوصلہ دے رہے ہیں، اس کی تشویق کر رہے ہیں. کہا مولا یہ مناظرہ آپ کو بڑا دکھانے کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ مناظرہ اس لیے رکھا گیا کہ الیاذ باللہ آپ کو نیچا دکھایا جا سکے. امام نے کہا ہاں احسن، ایسا ہی ہے. مامون یہ سمجھ رہا کہ جب یہ بہت سے علماء جمع ہو جائیں گے تو میں ان کے روب میں آ جاؤں گا، مرعوب ہو جاؤں گا. مامون یہ نہیں جانتا کہ جس کو خدا علم عطا کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو دنیا سے علم حاصل کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اب ایک مرتبہ تشریف لائے امام علیہ السلام. بس ایک مرتبہ دربار مامون میں آنا تھا، مامون اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. کہا امام کے لیے ممبر لگا دیا جائے. ممبر لگایا گیا، ساتھ نہیں رکھا، ممبر کو دور رکھا گیا. کہا جاتا کیونکہ چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اب کیا ہوگا. امام کی باقاعدہ اپنے طور پہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو میرے چہرے پہ کیسی ہوائیاں اڑ رہی ہوتی. اب اسے تصور کرنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا امام کو. کہا جاتا ہے کہ جب بہت سے افراد موجود ہوں سوالات کرنے والے، تو اگر ایک آدمی اکیلا ہو تو وہ کہتا ہے کہ بھائی سوال پہلے مجھے کرنے دو، گھبرایا ہوا ہوتا ہے. امام نے کہا کہ بھائی سوالات تم لوگ پہلے کرو گے یا سوال میں پہلے کروں؟ جو دوسروں کو سوال کی دعوت دیتا ہو اسے وہ آدمی ہوتا ہے کہ جسے اپنے علم پہ پورا اعتماد ہو. کہا تم پہلے سوال کرو گے میں پہلے سوال کروں؟ کہا ہم تو بہت سے افراد ہیں، ہم بعد میں سوال کریں گے، آپ اکیلے ہیں، آپ ہم سب میں سے ایک ایک سوال کر لیجیے. کہا ٹھیک ہے. امام نے کہاں سے شروع کیا؟ عیسائی سے شروع کیا. کہا کہ دیکھو تم مجھے اتنا بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کو تم مانتے ہو؟ کہا ہاں. کیا مانتے ہو؟ کہا کہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. کہا ہم انہیں اللہ کا نبی اور بندہ مانتے ہیں. امام نے کہاں سے شروع کیا؟ جہاں پہ توحید پھنسی ہوئی تھی وہاں سے امام نے بات پہ شروع کیا. گو کہ قانون میں اور آپ ہوتے تو ہم کہاں سے شروع کرتے کہ یہ جو سب سے پرانا مذہب ہے وہاں سے شروع کیا جائے اور نیچے کی طرف آیا جائے. امام نے دیکھا کہا نہیں، جہاں پہ توحید پھنسی ہوئی ہے وہاں سے شروع کیا جائے گا، اور وہاں پہ جایا جائے گا جہاں پہ امامت پھنسی ہوئی ہے. توحید سے شروع کیا. جب توحید پہ آیا مسئلہ، سوال کیا، کہا ٹھیک ہے سب مانتے ہیں حضرت عیسیٰ نے بہت سے کام کیے، مردوں کو زندہ کیا، بہت سے بڑے بڑے معجزات تھے، لیکن بس حضرت عیسیٰ میں ایک کمزوری تھی. ایک مرتبہ غصہ آ گیا اس عیسائی کو سننے والے کو، بہت بڑا پادری تھا اس زمانے میں، بڑا بڑا عالم، بہت سے علماء ساتھ میں. کہا کیا مطلب حضرت عیسیٰ میں کون سی کمزوری تھی؟ کہا حضرت عیسیٰ نماز روزے میں بہت کمزور تھے، نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے. کہا کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو قرآن گواہی دیتا ہے اور ہماری ہر کتاب میں موجود ہے، آپ کو کس نے مناظرے کے لیے بلایا جب آپ علم تاریخ کو نہیں جانتے؟ حضرت عیسیٰ پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمیشہ پورا پورا دن روزے سے ہوا کرتے تھے. کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ روزے سے نہ ہو، کوئی رات نہیں گزرتی تھی جس میں نماز نہ پڑھتے ہو. جب آپ کو اتنا ہی معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے مجھ سے مناظرہ کرنے لے آ گئے؟ جس طرح سے امام پہ روک ڈال کے بات کر رہا تھا، امام نے کہا کہ اچھا اگر عیسیٰ نماز پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، تو کس کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ کس کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے؟ کہا بتا تو سے کس کی نماز تھی، کس کے روزے تھے؟ کہا خدا کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، خدا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. کیا کہ اگر بیٹے کو خدا کے لیے عبدیت کرنی پڑے تو وہ پھر معبود کا بیٹا نہیں ہوگا بلکہ معبود کا عبد کہلائے گا، کیونکہ عبادت کرنے والا عبد کہلاتا ہے، وہ عبدیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے. امام کا بس امام کے جواب کو سننا تھا، کہا جاتا ہے فوراً خاموش ہو گیا. کہا کہ کوئی اور دلیل لیجئے گا. کہا کہ ذرا اٹھا اپنی انجیل کو، کہا اپنی حقانیت پہ، یہ تو آپ کا سوال تھا، اپنی حقانیت پہ کوئی ہمارے لیے جواب دیجئے. کہا انجیل کو اٹھاؤ. انجیل کو اٹھایا. کہا کہ جس باپ سے کہو گے وہاں سے تلاوت کرنا شروع کروں گا. ایک مرتبہ کھولنا شروع کیا. کہا امام نے آواز دی، آدمی کا نام لیا. کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے سے متعلق سنا کہ تمہیں پوری کی پوری انجیل حفظ ہے. کیا کہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے؟ کیا پہلی ملاقات کے باوجود بھی اگر انسان کے دلوں کے بھید کو نہ جانتا ہو تو وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ تم سننا شروع کرو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. جب پڑھنا شروع کیا تو کہا کہ آپ کیسی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا میں نے تو سنا تھا تمہیں عبرانی زبان آتی ہے. کہا کہ آپ عبرانی زبان کی مجھ سے زیادہ اچھی تلاوت کرتے ہیں. یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبرانی زبان اتنی اچھی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ کہا ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم دوسروں کو سکھایا کرتے ہیں. جب تلاوت شروع کی کہا کہ اس مقام پہ خداوند متعال نے اپنے نبی اور اپنے نبی کی ذریت کا تذکرہ کیا ہے, جان لو کہ تمہاری کتاب کے اندر ہمارے نبی کا نام فارقلیتا بتلایا گیا ہے, اور اس فارقلیتا جس کا نام جب عربی کے اندر منتقل کیا جائے گا تو احمد بنتا ہے. یہ احمد جس کی صفات بتائی گئی ہیں, کہ نہیں کہا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام فارقلیتا ہوگا. کہا ہاں یہ اس کتاب میں موجود ہے. کہا بس یہی فارقلیتا ہمارے آخری نبی ہے, اور یہ جن کی ذریت کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہمارے ہم ہیں اور اسی ذریت کا ایک جز میں بھی ہوں. جب یہ سارا سنا تو خاموش ہو گیا. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ انجیل کو آپ ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. پھر امام نے فوراً یہودیوں کی طرف رخ کیا, کہا کہ دیکھو تم سے گواہی چاہتا ہوں, تم سے سوالات کرنا چاہتا ہوں. سوالات شروع کیے گئے. امام نے فوراً کہا, کہا کیا بات ہے, تم لوگ حضرت موسیٰ تک سارے انبیاء کی نبوت کو مانتے ہو, ان کے بعد والے انبیاء کی نبوت کو نہیں مانتے؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ایسے معجزات نہیں دکھلائے جیسے کہ حضرت موسیٰ نے دکھلائے. کہا کہ حضرت موسیٰ نے کیا معجزہ دکھایا؟ کہا ید بیضہ دکھایا, اپنے عصا کو پھینکا اور اسے اژدہا بنا دیا, فرعون کو شکست دی. ایسے معجزات ان کے بعد والے انبیاء نے نہیں دکھائے. کہا اچھا ان سے پہلے انبیاء کو سب کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں. کہا کیا حضرت موسیٰ سے پہلے والے سارے انبیاء نے ویسے ہی معجزات دکھائے تھے جیسے حضرت موسیٰ نے دکھائے تھے؟ کہا نہیں, سب نے ایسے معجزات تو نہیں دکھائے تھے. کہا پھر تم سارے انبیاء کو کیوں مانتے ہو؟ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے, جس طرح سے آپ خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئی امام نے فوراً جواب دیا, کہا کہ یاد رکھو حضرت موسیٰ سے پہلے بھی انبیاء ایسے گزرے جن کے پاس وہ معجزات نہیں تھے جو حضرت موسیٰ کے پاس تھے, اور بعد میں بھی ایسے انبیاء آئے, اور بعد میں ایسے انبیاء بھی آئے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے بہتر معجزات دکھلائے. کہا یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ کہا ذرا قرآن اپنی تورات کو اٹھاؤ. تورات کے اندر فوراً مقام پہ لکھا ہے کہ آخری زمانے کا نبی جب تشریف لائے گا تو ایسے ایسے معجزات دکھلائے گا. معجزات کا تذکرہ کیا. کہا کہ ان معجزات کا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہا اگر کہو تو یہ سارے معجزات میں دکھانے کے لیے تیار ہو. جب کہا کہ سارے معجزات آپ دکھلا سکتے ہیں. امام نے معجزات کا ذکر کیا, کچھ معجزات دکھلائے. جب معجزات کو دکھایا کہا کہ آخری اس آخری نبی کا جس کا تذکرہ کیا, کیا وہ آپ ہیں؟ کہا کہ نہیں, وہ میں نہیں بلکہ میرے جد رسول خدا ہے. اگر ہمارے معجزات کو مانتے ہو تو ہم ان کے اوصیاء ہیں, ان کی نبوت کو مانو, ہماری وصایت کو مانو. امام نے معجزات کو پیش کیا, کہا کہ ذرا تلاوت کرتا ہوں, تورات کو سنو. تورات والے نے گواہی دی. کہا میں خود سے گواہی دیتا ہوں کہ جس طرح سے آپ تورات کی تلاوت کرتے ہیں ویسی ہم بھی نہیں کر سکتے. امام کی بس تورات کی تلاوت کو سننا تھا, معمول سے برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ اپنے تخت سے اترنے لگا, امام کا شیعہ کھڑا دیکھ رہا تھا. اب اس نے جب چہرے کو دیکھنا شروع کیا, امام کا جملہ کانوں میں گونجنے لگا کہ امام نے کہا تھا کہ اس وقت میرے چہرے کو نہیں مامون کے چہرے کو دیکھنا, اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا. کہا ایک مرتبہ کہا مجھ سے بہت ہو چکا, یہ لوگ اچھے سوالات نہیں کر سکتے. فرزند رسول بہت بڑے عالم ہے, اگر اتنے بڑے عالم ہے تو پورا مناظرہ تو دیکھ کے جا. کہا کہ پورا مناظرہ نہیں دیکھ سکتا, بس چہرے کو جھکایا, فوراً اترا اور چلا گیا. امام نے سوالات کو جاری رکھا. کہا کچھ سوال تم مجھ سے کرنا چاہو تم بھی کرو. اس نے سوالات کیے, پھر صابئی نے سوالات کیے, مجوسی نے سوالات کیے. امام نے سب کے علوم کو ان کی کتابوں سے جواب دیا. حقا کے سارے علماء نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا. کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہماری زبانوں کو ہم سے اچھا جانتے ہیں اور ہماری کتابوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. روئے زمین پہ ان سے بڑا عالم کوئی موجود نہیں ہے. اب سمجھے کیوں کہا جاتا ہے امام رضا کو عالم آل محمد. یہ لقب دیا گیا. امام نے اس طرح سے مناظروں کو کیا. کہا جاتا ہے اس کے بعد اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے, سوالات کرنے لگے. ارادہ جو آج تک فلاسفہ میں اور متکلمین میں نزاع کا موضوع ہے, ارادہ الہی, کہ ارادہ آیا صفات ذات میں سے ہے, یعنی کون سی صفات میں سے ہے؟ ذات خدا کی ذات میں ہے,
یا اس کی نہیں افعالی صفات میں سے. بہرحال فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہیں ذات میں سے ہے, ذاتی صفات میں سے ہے, وہ کہتے ہیں افعالی صفات میں سے متکلمین. امام علیہ السلام نے اس انداز سے اس مسئلے کو حل کیا, اس انداز سے لے کے چلے. اس زمانے کے اہل سنت کے سب سے بڑے علماء گواہی دیتے تھے کہ اگر کوئی ارادہ الہی کو سمجھا سکتا ہے تو پھر خداوند متعال کا یہی نمائندہ مخصوص سمجھا سکتا ہے. قرآن سے امام نے دلیلیں دیں, پھر امامت پہ موضوع پہ گفتگو ہوئی اور امامت کے اوپر خداوند متعال کے اس نمائندہ برحق نے دو دلیلیں پیش کی. کہا کہ دیکھو امامت دو طریقے سے ثابت ہوتی ہے, ہماری امامت دو طرح سے ثابت ہوتی ہے. کہا کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کہا ایک تو خداوند متعال کی کتاب سے ثابت ہوتی ہے اور دوسرے ہمارے معجزات سے ثابت ہوتی ہے. تم جس طرح سے کہو گے میں قرآن سے اٹھا کے آیات دکھلاؤں گا, خدا کی آیات گواہی دیں گی کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں, اور جب کہو گے معجزہ دکھلاؤں گا, معجزہ گواہی دے گا کہ ہاں یہ خدا کا نمائندہ ہے. جو اس طرح سے معجزہ دکھلا سکتا ہو اسے خدا کا نمائندہ کہا جاتا ہے. بس غور کیجئے گا, تقریباً میرا وقت تمام ہو چکا ہے, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا. پوری زندگی کے اندر جو مختلف حلقات دیے گئے, مختلف انداز سے ہمارے آئمہ علیہ السلام نے اپنی کوششوں کے ذریعے سے خداوند متعال کے ہر اس نظریے کو, اس صفت کو ثابت کیا لوگوں کے لیے جس کو سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل تھا. توحید کا سمجھنا مشکل تھا, آئمہ نے سمجھایا. عدل خدا کا سمجھنا مشکل تھا, آئمہ نے سمجھایا. صفات خدا کا سمجھنا مشکل تھا, آئمہ نے سمجھایا. نبوت کا سمجھنا مشکل تھا, سمجھایا. امامت کا سمجھنا مشکل تھا, سمجھایا. قیامت کا سمجھنا مشکل تھا, اسے سمجھایا. اور ہر چیز کو اس انداز سے سکھایا, اس انداز سے سمجھایا کہ اسے اتنا آسان بنا دیا کہ ہر انسان سمجھنے کے بعد اسے اپنا بھی سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے. کب؟ کہ جب انسان اسے آئمہ علیہ السلام سے حاصل کرے. بس غور کیجئے گا, آئمہ کی زندگی مخصوصاً امام ہاشم کی زندگی کے اندر ایک آپ کو جو پہلو ملے گا وہ یہی کہ امام نے مختلف انداز سے اس بیعت کے دھبے کو دور کیا آئمہ سے. اور سید الشہداء کا کیونکہ یہ مناسبت سوا دو مہینے سید الشہداء کے عنوان سے ہم اس کو برپا کرتے ہیں, غور کیجئے گا. صرف ایک جملہ ہے امام کا جو شاید میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ پیش کیا ہو کہ امام نے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو جواب میں یہی کہا کہ مثلی لا یبایعو مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, امام نے نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا, امام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام بتلانا یہ چاہتے تھے کہ مجھ جیسا چاہے اب کوئی بھی ہو, اگر مجھ جیسا دیکھو گے چاہے وہ علی ہو چاہے امام علی نے موسیٰ رضا ہو, وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب یزید جیسے جتنے نظر آئیں گے ان کو دیکھتے چلے جانا, حسین جیسے جتنے نظر آئیں گے ان کو دیکھتے چلے جانا, حسین جیسا یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. یہ امام نے گواہی دی. امام رضا علیہ السلام نے اسی بات کو ثابت کیا, کہا کہ دیکھو جب ہمارے جد نے بیعت نہیں کی تو پھر ہم کیسے بیعت کر سکتے ہیں. اس دربار کے اندر مختلف انداز سے, بس بھائی جب مامون کے سامنے کسی آدمی کو لایا گیا کہ اس نے چوری کی ہے, کہا کسی کی چوری کی؟ کہا بیت المال سے چوری کی. کہا تم چور ہو, بیت المال کے چور ہو؟ کہا کہ نہیں, بیت المال سے میں نے اپنا حق لیا ہے. اور تو کون ہوتا فیصلہ دینے والا؟ مامون سے کہا. کہا کیوں؟ میں خلیفہ وقت ہوں. کہا کہ تیرے باپ نے تیری ماں کو خریدنے کے لیے پیسے بیت المال سے لیے تھے, اور بیت المال سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے, سارے مومنین کا ہوتا ہے, تیرے باپ کا اکیلے تو نہیں تھا. جب تیرے باپ نے کنیز خریدی اسے تو پیدا ہوا, اس کنیز کی قیمت بیت المال سے ادا کی تھی, تو خلیفہ نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کا غلام ہے, کیونکہ تیرے باپ نے پیسوں سے خریدا تھا. تو کہا تو میرے خلاف کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ بہت غصہ آیا جب ایسی بات سنی, آپ تو ہنس رہے ہیں, اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا. کہا اس کا فیصلہ ہم نہیں دیں گے بلکہ ہمارا ولی ہے جو امام رضا دیں گے. کہا فرزند رسول فیصلہ دیجئے. کہا میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا ولی عہدی کو اس بات پہ قبول کرتا ہوں کہ کوئی فیصلہ میں نہیں دوں گا. کہا نہیں, آج آپ کو فیصلہ دینا ہوگا, ہماری عزت کا حرف آ رہا ہے, آپ کیسے ولی عہد ہیں, آپ ہمارے لیے گفتگو نہیں کریں گے, جواب دیجئے اسے. امام نے کہا ٹھیک ہے, جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. کہا یہ کیسے فیصلہ دے رہے ہیں آپ؟ کہا کہ بات تو سچ ہے, بیت المال پہ کسی ایک آدمی کا حق نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کا حق ہے. جب تیرے باپ نے بیت المال سے چوری کی تھی تو یہ بھی چوری کر سکتا ہے, اور فیصلہ تجھے دینے کا حق نہیں ہے. کہا جا رہا ہے بس یہ جملہ سننا تھا, اپنے تخت کو تھوڑا اترا, وہیں سے گھر گیا اور فیصلہ کیا تھا آج کے بعد سے اپنے اس ولی عہد کو برداشت نہیں کروں گا, ان کو زہر دوں گا. کہا جاتا ہے وہی باعث بنا امام کی شہادت کا, اب تک برداشت کر رہا تھا. غور کیجئے گا, آئمہ علیہ السلام نے حق کو نہ جانے کن کن انداز سے پیش کیا ہے. غور کیا, بعض اوقات آئمہ کی جان لیوا ثابت ہوا وہ سچ اور وہ حق، لیکن آئمہ علیہ السلام نے اس کو پیش کیا. اب غور کیجیے، آج میں سوچ رہا تھا کہ مسائل کو کہاں سے لے کے چلوں گا، لیکن اب آخری ایام ہے اور میں خود سے ہمیشہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں جو مسلسل سنتے رہے ہیں مجھے پچھلے 4-5 سال سے مسلسل جو یہاں پہ میں آ رہا ہوں، کہ مسائب کو میں تھوڑا سا طولانی ہمیشہ پیش کیا کرتا ہوں اور مسائب میں تھوڑی سی زیادہ آپ حضرات سے میں وقت لیا کرتا ہوں. غور کیجئے گا، امام رضی اللہ علیہ السلام کی زندگی کے اندر مختلف مراحل ہیں کہ جو بہت دشواریوں کے ساتھ اور بہت سی مصیبتوں کے ساتھ گزرے ہیں، لیکن امام نے جو سب سے زیادہ محبت کا اظہار کیا وہ اپنی بہنوں سے محبت کا اظہار کیا ہے. میں نے شروع میں جملہ پیش کیا تھا کہ امام علیہ السلام گھر کے اندر نہیں سوتے تھے، جب پوچھا مولا کیا بات ہے، کہا کہ کیونکہ میری بہنیں موجود ہیں، بہنوں کے احترام میں تعظیم میں گھر کے اندر نہیں سوتا. بہت زیادہ احترام کا اظہار کرتے، بہت زیادہ تعظیم، لوگوں کو سمجھاتے تھے دیکھو تو صحیح اولاد زہرا کا اتنا احترام کیا جاتا ہے. ہر امام نے مختلف انداز سے تعظیم اور احترام سکھلایا، مخصوصاً امام رضا علیہ السلام نے بہت ہی مختلف انداز سے کہا کہ دیکھو میں کس انداز سے اپنی بہنوں کا احترام سکھلا رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ یہ احترام و تعظیم جاری رہا، امام مشہد چلے گئے، یہی بہنیں محبت میں بھائی کی سب بہنیں ایک مرتبہ تیار ہوئی، کہا کہ نہیں ہم بھی جائیں گے، امام سے ملیں گے، ملاقات کریں گے. میں انشاءاللہ 3-4 دن بعد پیش کروں گا حضرت معصومہ کے مصائب کو، لیکن کہا جاتا ہے امام کی بہنیں ایک مرتبہ مدینے سے چلیں، بھائیوں کو ساتھ لیا. مدینے والوں نے تاریخ میں بڑے بڑے قافلے مدینے سے چلتے دیکھے تھے. ایک ایسا قافلہ دیکھا تھا جو حسین ابن علی کے ساتھ چلا تھا، جس میں بہنیں بھی ساتھ موجود تھیں، جس میں بیٹے بھی ساتھ موجود تھے، بھانجے بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، مظلومیت کا عالم تھا. اور حسین ابن علی اس قافلے کو جب لے کے چلے تو جانتے تھے اب جو چلا ہوں تو واپس مدینے نہیں آؤں گا. کہا جاتا ہے یہ جو قافلہ امام کی بہنوں کا چلا تھا، ان کو بھی ایک احساس تھا اندر سے کہ اب ہم سے نانا کا مزار روضہ چھوٹ رہا ہے، اب دوبارہ روضہ رسول ہمیں نصیب نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے ہر وہ امام کہ جو مدینے سے دور دفن ہوا ہے، مدینے سے دور ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا ہے، وہ بہت ہی تردد سے مدینے کو چھوڑ کے گیا ہے. یہاں تک کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لے جایا گیا، کہتے ہیں کہ اس وقت امام نماز پڑھ رہے تھے، حرم رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے، ذری کے نزدیک کھڑے تھے، کہ جب ہارون رشید نے حکم دیا، کہا کہ امام کو جس حالت میں ہو گھسیٹتے ہوئے لے آنا. کہا جاتا ہے کہ جب امام کو کھینچنا شروع کیا تو امام نماز پڑھ رہے تھے، جب کھینچنا شروع کیا تو امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، روضہ رسول کی طرف مڑ کے دیکھا، کہا نانا میرا کوئی جرم نہیں تھا، مجھے بے جرم لے جایا جا رہا ہے. جس امام کو لے جایا گیا، امام نے اظہار اس بات کا کیا کہ ہم نانا کے روضے کو نہیں چھوڑنا چاہتے. کہا جاتا ہے جو بھی دور دفن ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا، مخصوصاً امام ہشتم، آپ کو لقب دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے غریب الغرابا. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغرابا. عربی میں غریب کہا جاتا ہے کہ جو اپنے وطن سے دور ہو اسے کہتے ہیں غریب، غریب الوطن. جب ہم زیارت امام ہشتم پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرابا. جو سب سے زیادہ غریب ہے وہ امام ہشتم ہے. کہتے ہیں کیوں؟ دو وجوہات سے. بس سنیے کا مساج یہی جملے مساج کے دو وجوہات سے امام سب سے غریب ہے، غربا میں سب سے غریب امام ہشتم. کیوں؟ کہا جاتا ہے ایک اس لیے کہ امام مشق مدینے سے سب سے زیادہ دور ہے، نجد کی نسبت، کربلا کی نسبت، قم کی نسبت، سامرہ کی نسبت، کاظمین کی نسبت سب سے زیادہ دور مشق ہے، اس لیے امام کو غریب الغربا کہا جاتا ہے. اور دوسرے اس لیے بھی غریب الغربا کہا جاتا ہے، نجف کے اندر امیر المومنین کے ساتھ حضرت آدم موجود ہیں، حضرت نون موجود ہیں، حضرت ہود صالح موجود ہیں، کربلا میں حضرت عباس ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، حضرت قاسم سب موجود ہیں، سامرہ میں دو امام اکٹھے موجود ہیں، آپ کی پھپھی موجود ہے، آپ کی بہن موجود ہے، آپ کی زوجہ موجود ہے، کاظمین میں آئیے گا امام ہفتم ہے، امام نہم ہے، اکیلا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن کہا جاتا ہے اگر تنہے تنہا بالکل اکیلا امام موجود ہے تو امام ہشتم علیہ السلام ہے، بالکل غربت کا عالم ہے، کوئی بھی قریب میں اپنا موجود نہیں ہے، بہت غربت کا عالم ہے امام، بالکل تنہ تنہا. اب جو مشہد جا چکے ہیں وہ تھوڑا تصور میں لے کے آئیے گا امام کی غربت کو، کتنے غربت میں امام کو دفن کیا گیا تھا، کوئی بھی اپنا موجود نہیں تھا. لیکن جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، اے عرب و عجم کے سلطان آپ پہ سلام ہو، آپ کی عظمتوں پہ سلام ہو. کتنا بڑا سلطان بنا، عرب و عجم کا سلطان بنا امام علیہ السلام. کہا جاتا ہے امام ہاشم کو جب دفنایا گیا ہوگا بڑے ہی تعظیم و احترام کے ساتھ جنازے کو اٹھایا گیا, امام نے خواجہ اب اسلط ہروی سے کہا, کہا خواجہ دیکھو میرے جنازے کے لیے کوئی پریشانی نہ کرنا, جب میں مامون کی طرف سے آؤں گا میرے چہرے پہ رومال دیکھ کے سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا ہے, میرے لیے کوئی بھی پریشانی نہ کرنا, میرا بیٹا معجزے سے مدینے سے آ جائے گا, معجزے سے بیٹا آئے گا. خواجہ بسلط ہروی بڑے پریشان کھڑے ہیں, کہا اچانک دروازے پہ دستک ہوئی, دیکھا بہت ہی خوبصورت جوان آیا, کہا کون ہو, کہا خواجہ یاد نہیں میرے بابا نے وصیت کی تھی, میں آ گیا, میرا بابا غربت کے عالم میں مارا گیا. کہا جاتا ہے امام نے بڑے ہی احترام سے بابا کو غسل دیا, جنت سے کافور آیا, حنوط دیا, کفن دیا, جنازہ پڑھایا. کہا خواجہ فلان مقام پہ میرے بابا کو دفن کر دیا جائے گا. بڑے ہی جاؤ حشم کے ساتھ امام ہشم کا جنازہ اٹھایا گیا, خود مامون آیا, حکومت کا اعلان کیا گیا. جب جنازہ اٹھا ہوگا میرا دل کہتا ہے امام ہشم نے رو کے کہا ہوگا, ہائے میرا جد حسین, میرے جنازے کو تو اتنے تعظیم سے اٹھایا جائے, لیکن نواسہ رسول کے جنازے کے لاشے کو گھوڑوں کی تاکوں میں پامال کیا جائے. ایک بیٹا امام محمد تقی آنے کے بعد بابا کو غسل و کفن دے, جنازہ پڑھائے, بڑے ہی احترام کے ساتھ جنازہ پڑھا کے جائے, لیکن ایک اور بیٹے کو دیکھیے گا, نہ جانے نہ سید سجاد پہ کیا بیت رہی ہوگی. جب گلے میں توق پہنایا گیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, اونٹ پہ سوار کرایا گیا, آنکھوں میں آنسو آنے لگے, ایک مرتبہ رو کے آسمان کی طرف دیکھا, جناب زینب سے رہا گیا, اپنے آپ کو پوچھتے اونٹ سے گرا دیا, کہا پھوپھی اما کیا ہو گیا, آپ کیسے زمین پہ گر گئے, کہا بھتیجے تیرے چہرے کو دیکھا تھا برداشت نہ ہوا, میں نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا, محسوس ہوتا نا تیری روح پرواز کر جائے گی. کہا پھوپھی اما خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے. کہا پھوپھی اما بدن میں طاقت بھی ہو, حسین جیسے باپ کا لاشا پڑا ہو, تپتی ریت پہ لاشا پڑا ہو, بے گور و کفن پڑا ہو, پھوپھی اما سید سجاد جیسا بیٹا ہو لیکن باپ کو دفنا نہ سکے, پھوپھی اما خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے. رو رو کے جا رہے سید سجاد, لیکن کہا جاتا ہے 13 محرم کو واپس آئے. بس دو جملے سنیے گا, کیسے واپس آئے. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب بنی اسد کی مسرورات نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی, کہا بنی اسد تم کیا کرو گے جب روز قیامت جناب سیدہ سوال کریں گی, او بنی اسد تم گھروں میں بیٹھے آرام کر رہے تھے, میرے بیٹے کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا تھا, کیا جواب دو گے جناب سیدہ کو. کہا کہ ان کو غیرت آئی جب خیموں سے اپنے گھروں سے باہر نکلے, ایک مرتبہ لاشوں کو دیکھا, کہا کیسے دفنا ہے, کہاں دفنا ہے, کسی بھی لاشے کا سر نہیں ہے, سارے سروں کو قلم کر لیا گیا, پریشان کھڑے ہیں. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے سوار آ رہا ہے, سوار کو آتے دیکھا, سوار نے اپنے آپ کو گھوڑے سے اتارا, چلتا چلا جاتا ہے, ایک مقام پہ آیا, ایک مرتبہ ایک لاشے پہ اپنے آپ کو گرا دیا, لاشے پہ گرا کے سینے سے لگا کے رو کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام ہو, بابا کیا بتاؤ, بابا میرے گلے میں توق ڈال دیا گیا تھا, بابا مجھے بڑے تازیہ نے مارے گئے, بابا میری تھپیوں کی چادریں چھین لی گئی. اجرکم اللہ, کہا جاتا ہے زبان سے پوچھا, کہا کہ کس کو کہاں دفنایا جائے, کہا کہ اس لاشے کو یہاں پہ دفنا دو, یہ حبیب کا لاشا ہے, اس کو یہاں پہ دفناؤ, یہ ہڑ کا لاشا ہے, یہ مسلم ابن سجا کا لاشا ہے. سارے لاشوں کو بتایا, کہا کہ یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے, اسے میرے بابا کے ساتھ دفنانا. ایک مطلب اپنی اثر ہوتے ہوئے آگے بڑھے, کہا کہ اے جوان ہم نے ایک لاشے کو دیکھا فرات کے کنارے پڑا ہے, جہاں پہ جس عضو پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, اس لاشے کو کہاں پہ دفنایا جائے. کہا اس لاشے کو وہی فرات کے کنارے دفنا دو. کہا کس کا لاشا ہے, کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے. کہا کہ اب سب پیچھے ہٹ جاؤ, اس لاشے کو صرف میں دفناؤں گا, معصوم کو صرف معصوم دفنا سکتا ہے. ایک مرتبہ قبر کو تیار کیا گیا, روایات کے الفاظ ملتے ہیں, رو کے کہا, کہا کہ یا جدہ, اے میرے نانا رسول خدا, آپ پہ ملائکہ نے نماز کو پڑھا تھا, آپ کی تعظیم میں نہ جانے کون کون سے ملائکہ نازل ہوئے, آ کے دیکھیے تو صحیح, آپ کا نواسا حسین کے سراسر زخموں سے ٹوٹ پڑا ہے, پتھروں میں پڑا ہے. ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا تشریف لائے, کلے کٹے ہوئے گلے میں ہاتھ ڈالا, علی مرتضیٰ تشریف لائے ٹوٹی ہوئی کمر میں ہاتھ ڈالا، حسن مصطفیٰ تشریف لائے قدموں میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے لاشے کو دیا، سید سجاد نے لاشے کو لیا، شاید آواز دے کے کہا ہوگا آرام سے لیجیو، حسین کی پتلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اجرکم اللہ میں کہوں گا مولا آپ کے لاشے کو کس طرح سے دفنایا گیا، یا امام رضا آپ کا بڑی تعظیم سے لاشا دفن ہوا، لیکن اپنے جد حسین کے لاشے کو دیکھیے گا، بڑے ہی تعظیم سے رسول خدا نے دیا ہوگا.
لعنت اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ سورہ فاتحہ کے التماس سے ریحانہ زہرا بنت سید حسن مہدی قاسمی کے لیے، ان کے لیے اور تمام مومن مومنات جو سنیں سرخصت ہو چکے ہیں، فاتحہ پڑھیے گا. اس سے پہلے میں دعا کراؤں گا، میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کرایا کرتا ہوں. دعا کیجئے گا جب آنکھوں میں آنسو ہو، دعا قبول کی جاتی ہے. پروردگارہ تجھے جناب سید و شہدا کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ دیتے ہیں. پروردگارہ میں نے ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، میں نے بزرگ علماء سے سنا، مجتہدین سے سنا، اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو بارہویں امام کو جناب سیدہ کا واسطہ دے کے مانگو، کہو مولا آپ کو آپ کی جدہ جناب سیدہ کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ. نہ جانے ان ماں بیٹا میں کیا نسبت ہے، ماں کی بھی پسلیاں ٹوٹی، بیٹے کی بھی پسلیاں ٹوٹی، لیکن دونوں کی پسلیاں ٹوٹنے میں فرق ہے. جناب سیدہ کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان میں ٹوٹی ہیں، اور جناب سید الشہداء کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ٹوٹی ہیں. بارہویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی پسلیوں پہ. کیسے ٹوٹی زیارت الحیہ میں کیسے کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ پسلیاں ان کو تیروں نے نہیں توڑا، ان پسلیوں کو نیزوں نے نہیں توڑا، ان پسلیوں کو تلواروں نے نہیں توڑا، گرزوں کے واروں نے نہیں توڑا ان پسلیوں کو، یہ عاشورے کے دن نہیں ٹوٹی پسلیاں. گیارہ محرم کو جب لاشوں کو زمین پہ لٹایا گیا، کہا جاتا ہے کہ سب لاشوں کو پامال کرنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی آگے بڑھا کہا کہ دیکھو ہور ہمارے قبیلے سے تھا، لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے. حبیب ہمارے قبیلے سے تھا، لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے. میں رو کے کہوں گا رسول خدا آپ کے صحابہ کے تو وارث موجود ہیں، لیکن آپ کے نواسے کا کوئی وارث موجود نہیں ہے. کہا جاتا ہے سارے لاشوں کو اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ جناب عباس کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیا. کسی آدمی نے کہا کہ جناب عباس کی والدہ ہمارے قبیلے سے تھی، کسی نے کہا کہ علی اکبر کی والدہ ہمارے قبیلے سے تھی، ہر لاشے کو اٹھا لیا. کہتے ہیں بس دو لاشوں کو پامال کیا گیا. سنیں گے کون سے دو لاشے تھے، ایک زہرا کے لال حسین کا لاشا تھا، دوسرا جناب رباب کے لال علی اصغر کا لاشا تھا. بس دو لاشیں پامال ہوئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کبھی ششماہوں کے لاشوں کو بھی پامال کیا جاتا ہے، نہ جانے کیا بیتی ہوگی جناب رباب پہ جب جناب علی اصغر کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھا ہوگا. پروردگارا جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ. جتنے مومن مومنات کے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگارا جو مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارا جتنے مومن یہاں موجود ہیں ان کی ساری حاجات شریعہ قبول فرما. پروردگارا بہت سے افراد نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی. پروردگارا جناب عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ، ان سب کی دعاؤں کو قبول مستجاب فرما. پروردگارا جتنے مومن ملات مریض ہوں کے شفا کا عملہ جلا عنایت فرما. پروردگارا عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ. جملہ کہوں گا کبھی کسی بیمار کے نیچے سے بھی بستر کو کھینچا جاتا ہے. پروردگارا نہ جانے کس طرح سے جناب زینب کبریٰ نے برداشت کیا ہوگا، عابد بیمار کے نیچے سے بستر کو کھینچا گیا، بیمار کو پتی ریت میں دھکیلا گیا. پروردگارا عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ، سید سجاد کی بیماری کا واسطہ، جتنے مومن مومنات بیماروں کے شفا کا عملہ جلا عنایت فرما. پروردگارا بارہویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا جتنے بھی ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف حکم کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ایک سورہ فاتحہ تمام المرحومین کے لیے، مخصوصا ریحانہ زہرا بنت سید مہدی.